اول خدا تعالیٰ کے متعلق عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں کی کیا تعلیم ہے اور قرآن شریف کی کیا تعلیم؟ عیسائی صاحبان اس بات کے اقراری ہیں کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کامل خدا ہیں، جن کے اندر چار روحیں موجود ہیں، ایک بیٹے کی، دوسرے باپ کی، تیسری روح القدس کی، چوتھی انسان کی، اور یہ مربع خدا ہمیشہ کے لیے مربع ہوگا، بلکہ اس کو مخمس کہیں تو بجا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جسم بھی ہمیشہ ہی رہے گا۔ لیکن اب تک اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس خدا کا وہ جسم جو ختنہ کے وقت اس سے علیحدہ کیا گیا تھا، اور وہ جسم جو تحلیل ہوتا رہا اور یا ہمیشہ ناخنوں اور بالوں کے کٹانے کی وجہ سے کم ہوتا رہا، کیا وہ بھی کبھی اس جسم کے ساتھ شامل کیا جائے گا یا ہمیشہ کے لیے اس کو داغ جدائی نصیب ہوا؟ ہر ایک عقل مند کو معلوم ہے کہ یہ علم طبی کا مسلم اور مقبول اور تجربہ کردہ مسئلہ ہے کہ 3 برس تک پہلا جسم تحلیل پا کر نیا جسم اس کی جگہ آ جاتا ہے اور پہلے ذرات الگ ہو جاتے ہیں۔ بس اس حساب سے 33 برس کے عرصے میں حضرت مسیح کے 11 جسم تحلیل پائے ہوں گے اور 11 نئے جسم آئے ہوں گے۔ اب تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 11 مفقود شدہ جسم پھر حضرت مسیح کے موجودہ جسم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا نہیں، اور اگر نہیں شامل ہوں گے تو کیا بوجہ کسی گناہ کے وہ علیحدہ رکھنے کے لائق تھے یا کسی اور وجہ سے علیحدہ کیے گئے؟ اور اس ترجیح بلا مرجع کا کیا سبب ہے، اور کیوں جائز نہیں کہ اس موجودہ جسم کو دور کر کے وہی پہلے جسم حضرت مسیح کو دیے جائیں؟ اور کیا وجہ کہ جبکہ 11 دفعہ اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح تمام انسانوں کی طرح 3 برس کے بعد نیا جسم پاتے رہے ہیں اور 33 برس تک 11 نئے جسم پا چکے ہیں، تو پھر کیوں اب باوجود 2000 برس گزرنے کے وہی پرانا جسم ان کے ساتھ لازم غیر منفک رہا؟ اگر اس جسم کے غیر فانی بننے کی وجہ ان کی خدائی ہے تو ان پہلے دنوں میں بھی تو خدائی موجود تھی، جبکہ ہر ایک 3 برس کے بعد پہلا چولا جسم کا وہ اتارتے رہے ہیں، اور وہ جسم جو خدائی کا ہمسایہ تھا خاک و غبار میں ملتا رہا، تو کیوں یہ موجودہ جسم بھی ان سے الگ نہیں ہوتا؟ پھر یہ بھی ذرا سوچو کہ انسان کے جسم کے پہلے ذرات اس سے الگ ہو جانا تو کوئی غیر معمولی بات نہیں، بلکہ رحم سے نکلتے ہی ایک حصہ اس کے جسم کے زوائد کا الگ کرنا پڑتا ہے، اور ناخن اور بال ہمیشہ کٹانے پڑتے ہیں، اور بسا اوقات بباعث بیماری بہت دبلا ہو جاتا ہے، اور پھر کھانے پینے سے نیا جسم آ جاتا ہے۔ اگر خدا کے 11 جسم اس سے الگ ہو جائیں تو اس میں بے شک خدا کی ہتک ہے۔ ہاں، جیسا کہ چاروں روحوں کے عقیدے میں ایک راز تسلیم کیا گیا ہے، اگر اس جگہ بھی یہی جواب دیا جائے کہ اس میں بھی کوئی راز ہے تو پھر بحث کو ختم کرنا پڑتا ہے، مگر بار بار راز کا بہانہ پیش کرنا یہ ایک بناوٹ اور کمزوری کی نشانی ہے۔ پھر دوسرا تعجب یہ ہے کہ اس تخمیس کا نام تثلیث کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ بموجب عیسائی عقیدے کے چاروں روحیں مسیح کے جسم میں ابدی اور غیر فانی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور انسانی روح بھی بباعث غیر فانی ہونے کے اس مجموعے سے کبھی الگ نہیں ہوگی اور نہ کبھی جسم الگ ہوگا، تو پھر یہ تو تخمیس ہوئی نہ تثلیث۔ اب ظاہر ہے کہ واضحان تثلیث سے یہ ایک بڑی ہی غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے تخمیس کو تثلیث سمجھ لیا، مگر اب بھی یہ غلطی درست ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ گزشتہ دنوں میں تثلیث کے لفظ کی نسبت سالوس تجویز کیا گیا تھا، اب بجائے سالوس کے تخمیس تجویز ہو سکتی ہے۔ غلطی کی اصلاح ضروری ہے، مگر افسوس کہ اس 5 پہلو والے خدا کی کچھ نہ کچھ مرمت ہی ہوتی رہتی ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ عیسائی مذہب توحید سے تہی دست اور محروم ہے، بلکہ ان لوگوں نے سچے خدا سے منہ پھیر کر ایک نیا خدا اپنے لیے بنایا ہے جو ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا ہے، مگر کیا یہ نیا خدا ان کا قادر ہے جیسا کہ اصلی خدا قادر ہے؟ اس بات کے فیصلے کے لیے خود اس کی سرگزش گواہ ہے، کیونکہ اگر وہ قادر ہوتا تو یہودیوں کے ہاتھ سے مارے نہ کھاتا، رومی سلطنت کے حوالات میں نہ دیا جاتا اور صلیب پر کھینچا نہ جاتا، اور جب یہودیوں نے کہا تھا کہ صلیب پر سے خود بخود اترا تو ہم ابھی ایمان لے آئیں گے، اس وقت اتر آتا، لیکن اس نے کسی موقع پر اپنی قدرت نہیں دکھلائی۔ رہے اس کے معجزات، سو واضح ہو کہ اس کے معجزات دوسرے اکثر نبیوں کی نسبت بہت ہی کم ہیں۔ مثلا اگر کوئی عیسائی ایلیا نبی کے معجزات سے، جو بائبل میں مفصل مذکور ہیں، جن میں سے مردوں کا زندہ کرنا بھی ہے، مسیح ابن مریم کے معجزات کا مقابلہ کرے تو اس کو ضرور اقرار کرنا پڑے گا کہ ایلیا نبی کے معجزات شان اور شوکت اور کثرت میں مسیح ابن مریم کے معجزات سے بہت بڑھ کر ہیں۔ ہاں، انجیلوں میں بار بار اس معجزے کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح مسروعوں یعنی مرگی زدہ لوگوں میں سے جن نکالا کرتا تھا، اور یہ بڑا معجزہ اس کا شمار کیا گیا ہے۔ محققین کے نزدیک ایک ہنسی کی جگہ ہے۔ آج کل کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ مرض سرا زوف دماغ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا بعض اوقات کوئی رسولی دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ کسی اور مرض کا یہ عرض ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام محققین نے کہیں نہیں لکھا کہ اس مرض کا سبب جن بھی ہوا کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا حضرت مسیح ابن مریم پر یہ بھی احسان ہے کہ اس کے بعض معجزات کا ذکر تو کیا، لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ مرگی زدہ بیماروں میں سے جن بھی نکالا کرتا تھا۔ اور قرآن شریف میں حضرت مسیح ابن مریم کے معجزات کا ذکر اس غرض سے نہیں ہے کہ اس سے معجزات زیادہ ہوئے ہیں، بلکہ اس غرض سے ہے کہ یہودی اس کے معجزات سے قطعاً منکر تھے اور اس کو فریبی اور مکار کہتے تھے۔ بس خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہودیوں کے دفع اعتراض کے لیے مسیح ابن مریم کو صاحب معجزہ قرار دیا، اور اسی حکمت کی وجہ سے اس کی ماں کا نام صدیقہ رکھا، کیونکہ یہودی اس پر ناجائز تہمت لگاتے تھے۔ سو مریم کا صدیقہ نام رکھنا اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ دوسری تمام پاک دامن اور صالحہ عورتوں سے افضل تھی، بلکہ اس نام کے رکھنے میں یہودیوں کے اعتراض کا ضب اور دفع مقصود تھا۔ اسی طرح جو احادیث میں لکھا گیا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مسیح شیطان سے پاک تھے، اس قول کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے نبی مسیح شیطان سے پاک نہیں تھے، بلکہ غرض یہ تھی کہ نعوذ باللہ جو حضرت مسیح پر ولادت ناجائز کا الزام لگایا گیا تھا اور حضرت مریم کو ناپاک عورت قرار دیا گیا تھا، اس کلمہ میں اس کا رد مقصود ہے۔ ایسا ہی حضرت مسیح کی پیدائش بھی کوئی ایسا امر نہیں ہے جس سے ان کی خدائی مستنبت ہو سکے۔ اسی دھوکے کے دور کرنے کے لیے قرآن شریف اور انجیل میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کی ولادت کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ آ پڑھنے والا سمجھ لے کہ دونوں ولادتیں اگرچہ بطور خارق عادت ہیں، لیکن ان سے کوئی خدا نہیں بن سکتا، ورنہ چاہیے کہ یحییٰ بھی، جس کا عیسائی یوحنا نام رکھتے ہیں، خدا ہو۔ بلکہ یہ دونوں امر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبوت اسرائیلی خاندان میں سے جاتی رہے گی، یعنی جبکہ یسوع مسیح کا باپ بنی اسرائیل میں سے نہ ہوا اور یحییٰ کی ماں اور باپ اس لائق نہ ٹھہرے کہ اپنے نطفے سے بچہ پیدا کر سکیں، تو یہ دونوں بنی اسرائیلی سلسلے سے خارج ہو گئے، اور یہ آئندہ ارادہ الہی کے لیے ایک اشارہ قرار پا گیا کہ وہ نبوت کو دوسرے خاندان میں منتقل کرے گا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی بنی اسرائیلی باپ نہیں ہے، بس وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے، لہذا اس کا وجود اسرائیلی سلسلے کے دائمی نبوت کی نفی کرتا ہے۔ ایسا ہی یوحنا یعنی یحییٰ اپنے ماں باپ کے کوا میں سے نہیں ہے، تو وہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ مسیح کے کسی معجزہ یا طرز ولادت میں کوئی ایسا عجوبہ نہیں کہ وہ اس کی خدائی پر دلالت کرے۔ کسی امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مسیح کی ولادت کے ذکر کے ساتھ یحییٰ کی ولادت کا ذکر کر دیا، تا معلوم ہو کہ جیسا کہ یحییٰ کی خارق عادت ولادت ان کو انسان ہونے سے باہر نہیں لے جاتی، ایسا ہی مسیح ابن مریم کی ولادت اس کو خدا نہیں بناتی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یوحنا کی ولادت حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کوئی کم عجیب تر نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ میں صرف باپ کی طرف میں ایک خارق عادت امر ہے، اور حضرت یحییٰ میں ماں اور باپ دونوں کی طرف میں خارق عادت امر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کا نشان بہت صاف رہا ہے، کیونکہ ان کی ماں پر کوئی ناجائز تہمت نہیں لگائی گئی، اور بوجہ اس کے کہ وہ بانجھ تھی، تہمت کا کوئی محل بھی نہیں تھا، لیکن حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی، اور اس تہمت نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے عجوبہ کو خاک میں ملا دیا۔ مگر اس تہمت میں صرف یہودیوں کا قصور نہیں، بلکہ خود حضرت مریم سے ایک بڑی بھاری غلطی ہوئی، اس نے یہود کو تہمت کا موقع دیا، اور وہ یہ کہ جب اس نے اپنے کشف میں فرشتے کو دیکھا اور فرشتے نے اس کو حاملہ ہونے کی بشارت دی، تو مریم نے عمدن اپنے خواب کو چھپایا اور کسی کے پاس اس کو ظاہر نہ کیا، کیونکہ اس کی ماں اور باپ دونوں نے اس کو بیت المقدس کی نظر کیا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ تارکہ رہ کر بیت المقدس کی خدمت میں مشغول رہے اور کبھی خاون نہ کرے، اور بتول کا لقب اس کو دیا گیا، اور اس نے آپ بھی یہی عہد کیا تھا کہ خاون نہیں کرے گی اور بیت المقدس میں رہے گی۔ اب اس خواب کے دیکھنے سے اس کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں لوگوں کے پاس یہ ظاہر کرتی ہوں کہ فرشتے نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ تیرے لڑکا پیدا ہوگا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ خاوند کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اس خواب کو اندر ہی اندر دبا گئی۔ لیکن وہ خواب سچی تھی، اور ساتھ ہی اس کے حمل ہو گیا، اس سے مریم مدت تک بے خبر رہی۔ جب پانچواں مہینہ حمل پر گزرا، تب یہ چرچا پھیل گیا کہ مریم کو حمل ہے، اور اس وقت لوگوں کو خواب سنا دی، لیکن اس وقت سنانا بے فائدہ تھا۔ آخر بزرگوں نے پردہ پوشی کے طور پر یوسف نام ایک شخص سے اس کا نکاح کر دیا، اس طرح پر یہ نشان مقدر ہو گیا۔ رہی حضرت مسیح کی پیشگوئیاں، بس وہ تو ایسی ہیں کہ اب تک یہودی اس پر ہنسی کرتے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی، عادت میں داخل ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور نیز یہودی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بات جو پیشگوئی کے رنگ میں تھی سچی نہیں نکلی، چنانچہ یہ اعتراض ان کے اب تک لا ینحل چلے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے 12 حواریوں کو جو ان کے سامنے موجود تھے بہشت کا وعدہ دیا تھا، بلکہ ان کے لیے 12 تخت تجویز کیے تھے، لیکن آخر کار 12 میں سے 11 رہ گئے، اور 12واں حواری جو یہودہ اسکریوتی تھا وہ مرتد ہو گیا، اور 30 روپیہ لے کر حضرت عیسیٰ کو اس نے گرفتار کرا دیا۔ اگر یہ پیشگوئی خدا کی طرف سے ہوتی تو یہودہ مرتد نہ ہوتا۔ ایسا ہی ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ان کی یہ پیشگوئی کہ ابھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا، یہ پیشگوئی بھی بڑی صفائی سے خطا گئی، کیونکہ 1900 برس گزر گئے اور اس زمانے کے لوگ مدت ہوئی کہ مر کھپ گئے، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ غرض ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ مسیح ہرگز کسی بات پر قادر نہیں تھا، صرف ایک عاجز انسان تھا، اور انسانی ذوف اور لاعلمی اپنے اندر رکھتا تھا، اور انجیل سے ظاہر ہے کہ اس کو غیب کا علم ہرگز نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک انجیر کے درخت کی طرف پھل کھانے گیا اور اس کو معلوم نہ ہوا کہ اس پر کوئی پھل نہیں ہے، اور وہ خود اقرار کرتا ہے کہ قیامت کی خبر مجھے معلوم نہیں۔ بس اگر وہ خدا ہوتا تو ضرور قیامت کا علم اس کو ہونا چاہیے تھا، اسی طرح کوئی صفت الوہیت اس میں موجود نہیں تھی، اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں تھی کہ دوسروں میں نہ پائی جائے۔ عیسائیوں کو اقرار ہے کہ وہ مر بھی گیا، بس کیسا بد قسمت وہ فرقہ ہے جس کا خدا مر جائے۔ یہ کہنا کہ پھر وہ زندہ ہو گیا تھا کوئی تسلی کی بات نہیں، جس نے مر کر ثابت کر دیا کہ وہ مر بھی سکتا ہے، اس کی زندگی کا کیا اعتبار؟ اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ موجودہ مذہب عیسائیوں کا ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ جس کو انہوں نے خدا قرار دیا ہے وہ کسی طرح خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا پر ہرگز موت نہیں آ سکتی، اور نہ وہ علم غیب سے محروم ہو سکتا ہے۔